بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 9 اکتوبر 2009 مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں شہادت علی الناس امت کا فرض منصبی کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. پچھلے جمعے سورہ حج کی یہی آخری دو آیات گفتگو کا موضوع تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان المبارک جو اصل میں نزول قرآن کا مہینہ ہے، جشن قرآن کا مہینہ، اس میں ہم میں سے بہت سے مسلمانوں کو اللہ نے توفیق دی کہ پورا قرآن سننے کا موقع ملا تراویح کی نماز میں. سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک بڑے اہتمام سے لوگوں نے قرآن کو سنا، اس کے لیے مشقت برداشت کی، اپنے معمولات کو کٹ کرتے ہوئے بھی تراویح کو ہر دنیاوی جو بھی مصروفیت ہے اس پر فوقیت دی ہے، تبھی ممکن ہوا، اور یقیناً اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن قرآن جو اصلاً کتاب ہدایت ہے، وہ ہدایت جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہوئی، منکشف ہوئی یا نہیں؟ اصل سوال تو یہ ہے. یہ پیغام ہے اللہ کا نوع انسانی کے نام، میرے اور آپ کے نام، وہ پیغام بھی ہم تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ اصل المیہ یہ ہے کہ وہ ہمیں معلوم نہیں، اس سے ہم بالکل بے خبر رہتے ہیں کہ وہ پیغام، وہ ہدایت، وہ رہنمائی زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر گوشے میں، صبح سے شام تک 24 گھنٹے کی رہنمائی، فکری رہنمائی، علمی رہنمائی، عملی رہنمائی، انفرادی رہنمائی، اجتماعی رہنمائی، اس سے بھی کوئی حصہ ملا کہ نہیں ملا؟ یہ ہے کہ وہ بدقسمتی سے کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس سے حصہ پاتے ہیں. عربی زبان ہم نے سیکھی نہیں، ہاں انگریزی ہمیں خوب آتی ہے، اس کے لیے ہم 16-16 سال لگانے کے لیے بھی تیار ہیں، عربی کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی ہم زحمت نہیں کرتے، اس کے لیے وقت نہیں ہوتا، تفسیر قرآن تو بڑی دور کی بات ہے. تو میں نے یہ چاہا کہ قرآن مجید کا جو پیغام، ویسے تو پوری نوع انسانی کے نام پورا قرآن ہی ہے، لیکن جہاں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کر کے مسلمانوں سے خصوصی گفتگو ہوئی ہے، اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے کہ میرے اور آپ کے نام اللہ کی وہ ہدایت، وہ رہنمائی ہے کیا، وہ پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے. سورہ حج کی آخری دو آیات اس اعتبار سے بڑا جامع مقام، میں نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی تھی، اب صرف ترجمہ کر کے اور جو گفتگو رہ گئی ہے باقی اس کی انشاءاللہ تکمیل کروں گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، قرآن کی ایک دعوت ہر انسان کے لیے ہے، وہ کافر ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، پارسی ہے. سب سے پہلی دعوت کیا ہے؟ کافر سے اور ہندو سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، اس سے پہلا مطالبہ کیا؟ ایمان لاؤ، اللہ کو اپنا رب مانو، اس کی توحید کے ساتھ اقرار کرو، اس کی وحدانیت کا، اس کی ربوبیت کا. ایک ہی ذات ہے عبادت کے لائق، سب کچھ اس کے ہاتھ میں. اور ساتھ ہی پھر رسالت کو مانو، اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک سلسلہ جاری کیا ہے آسمان سے ہدایت کا، وہی آسمانی جو ہے وہ بھیجتا رہا ہے، اس کے لیے اس نے رسالت کا ایک ادارہ جو ہے وہ تشکیل دیا. ایک رسول فرشتوں میں سے انتخاب ہوتا تھا، ایک انسانوں میں سے، اور اس طریقے سے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچتا رہا. رسول ملک جبرائیل ہیں علیہ السلام، وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے. ہر دور میں جو رسول بشر ہوتا تھا، حضرت آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کو مانو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے رسالت، اور یہ رسول اللہ کے نمائندے ہیں، اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچتا ہے فرشتے کے واسطے سے، اور یہ پیغام اس لیے پہنچا ہے کہ اپنی قوم تک پہنچا دو، لوگوں تک پہنچا دو. اس وحی پر ایمان لاؤ، اور پھر اس وحی کے ذریعے جو سب سے اہم پیغام نو انسانی کو مل رہا ہے وہ یہ کہ یہ دنیا فانی تو ہے تمہیں نظر آ رہا ہے، کوئی شخص یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، سب جانتے ہیں کہ موت آئے گی، لیکن موت کی سرحد کے پار ایک اور عالم ہے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر زندہ کیے جاؤ گے، اور اصل زندگی وہ ہوگی. یہ زندگی اس کی تمہید ہے، یہ تو دار الامتحان ہے، صرف اس وقت امتحان گاہ میں ہو، اس امتحان کا نتیجہ اصل زندگی پر جو ہے ظاہر ہوگا، اور وہ پوری ابدی زندگی ہے، وہ موت کی سرحد کے پار ہے آخرت. اور جس رب نے اس دنیا میں تمہیں بھیجا اور جس دنیا کو پیدا کیا، اسی کا فیصلہ ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا اور ایک اور عالم میں تمہیں اٹھائے گا، اور وہاں تمہارا حساب کتاب بھی ہوگا. اس دنیا میں جو عمل کیا ہے، زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کا جواب دینا پڑے گا، اس لیے کہ دار الامتحان ہے. اور امتحان کس چیز کا ہو رہا ہے؟ ایک راستہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، اور ایک راستہ اس کے برعکس شیطان کا راستہ ہے، نفسانی خواہشات کا راستہ ہے. کس راستے کو اختیار کرتے ہو؟ زبان کا یہ استعمال درست ہے، وہ غلط ہے. نگاہوں کا یہ استعمال درست ہے، وہ غلط ہے. امتحان ہو رہا ہے، کمائی سب کر رہے ہیں، حصول معاش کے یہ طریقے جائز ہیں، حلال ہیں، یہ ناجائز ہیں، حرام ہیں. معاشرت، معاشرت تو ساری دنیا میں ہے، کلچر وہ بھی ہے کہ جو آج یورپ اور امریکہ میں ہے، وہاں صرف بے حجابی ہی نہیں ہے بلکہ ستر و حجاب کی تمیز ہی ختم ہو چکی. وہ تو عورت جو اصل میں چھپانے کی شے ہوتی ہے، اس کو تو انہوں نے بالکل برہنہ کر دیا، فطرت انسانی کے اس درجے خلاف گئے. اب ایک وہ راستہ ہے اور ایک اسلام کا بتایا ہوا راستہ، یہ ستر ہے، حجاب ہے، یہ پردہ ہے، یہ امتحان ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ وہاں نکلنا ہے، آخرت ہوگی، اس آخرت پر بھی ایمان لاؤ. یہ ہے پہلا مطالبہ تمام لوگوں سے. جو لوگ ان کو مان گئے، اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے، یہ کون ہے؟ یہ اب مسلمان. یا ایھا الذین آمنوا، یہ اہل ایمان ہے. اب خطاب ان سے ہو رہا ہے، وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ان ابدی حقائق پر، کائنات کی آفاقی حقائق پر ایمان لے آئے ہو، اب تم سے کیا مطالبہ ہے؟ اب آؤ تم ایمان لانے کے بعد کرنا کیا ہے؟ ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو، سجدہ کرو، یعنی نماز کی پابندی اختیار کرو. اور نماز کی پابندی سے بھی آگے بیٹھ کر بات کھل جاتی ہے، مراد ہے ارکان اسلام کی پابندی. نماز، روزہ، حج، زکات، ارکان اسلام. ظاہر بات ہے ان میں سے دو تو وہ ہیں کہ جو ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، زکات اس پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہوگا، اور حج اس پر فرض ہے جس کے لیے ممکن ہے، جو سفر خرچ برداشت کر سکتا ہو، آمد و رفت کا جس کے لیے امکان ہو، اور اپنے پیچھے سے بال بچوں کے لیے نان نفقہ جو ہے اس کا بھی اہتمام رکھتا ہو، اس پر فرض، من استطاع الیہ سبیلا. لیکن باقی نماز، یہ تو روزانہ 5 مرتبہ روزہ، یہ بھی سب پر فرض ہے. ماہ رمضان کا پورے سال میں 1 مہینہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ مختص ہو گیا. فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کا روزہ رکھے، یہ فرض ہے واجب. سب سے پہلا تقاضا ایمان لانے کے بعد یہ ہے نماز. فلا صدق ولا صلى، اس نے نہ تو تصدیق کی ہے اور نہ نماز پڑھی. جب آپ رسول کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ ہاں رسول جو کچھ فرما رہا ہے یہ حق ہے، میں مانتا ہوں اسے، یہی ایمان لانا ہے. اور جب ایمان لائیں تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ فصلى، سب سے پہلی شے جو فرض فوراً ہو جائے گی وہ نماز ہے. اس لیے کہ آپ کسی نہ کسی وقت میں ہیں زمان و مکان کے حوالے سے، اور وہ کسی نہ کسی وقت نماز کا وقت ہوگا، نماز ادا کر. یہ وہ فرائض میں سے وہ فریضہ ہے جس سے سب لوگ واقف ہیں. لیکن آگے فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، پوری زندگی اللہ کی بندگی کرو، غلامی اختیار کرو. جب اس کو رب مان لیا تو جو احکامات ہیں اس کے زندگی سے متعلق، معاشرت سے متعلق، معیشت سے متعلق، افراد سے متعلق، اجتماعیت سے متعلق، ان سب پر عمل کرو. یہ دوسرا تقاضا ہے. گویا اگر پہلی سیڑھی جو ہے وہ تقاضوں کی وہ ہے ارکان اسلام کی پابندی، نیکسٹ ہے پوری زندگی اللہ کی بندگی. وفعل الخیر، اور بھی خیر کے کام کرو، میں وضاحت کر چکا ہوں. اب اس کے اندر خدمت خلق کے کام، ابناء نو کی ہمدردی کے کام، فرض ادا کرنے کے بعد اب نفل کا اہتمام. آپ نمازوں میں تو اس کا اہتمام رکھتے ہیں، فرض پڑھیں اس کے بعد سنتیں ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں. فرض زکات دینے کے بعد بھی ہے، اضافی مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہارے پڑوس پہ کوئی بھوکا ہے تو اس کی مدد کرنا بھی تم پر فرض ہے. یہ خدمت خلق کا. وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، یہ سارے کام کرو گے تو فلاح پاؤ گے. ہاں ایک اور ذمہ داری بھی ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یہ چوتھا سٹیپ آ گیا. ارکان اسلام کی پابندی پہلا سٹیپ، دوسرا سٹیپ کل زندگی اللہ کی بندگی، غلامی، اطاعت، تیسرا خدمت خلق کے کام، چوتھا ایک اور آ رہا ہے وہ جس سے امریکہ کامتا ہے. اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جتنا کہ اس کی راہ میں جہاد کا حق ہے. یہ کس لیے ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ بات وضاحت طلب ہے. چنانچہ جہاد فی سبیل اللہ کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کے مختلف مدارج کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ میں آئندہ گفتگو کروں گا. لیکن یہ جہاد کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے دنیا میں، وہ آگے بیان کر دیا گیا. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تو گواہی دے دیں تم پر، دین کی گواہی قائم کر دیں، اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اس کو وضاحت سے بیان کر دیں، اس کا عملی نمونہ بن کر دکھا دیں، اور اس دین کو قائم کر کے دکھا دیں. اللہ کے رسول یہ کام کریں گے، دین کی گواہی مکمل کر دیں گے تمہارے سامنے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی پر. یہی دین کی گواہی تمہیں بقیہ نوع انسانی کے سامنے دینی ہے، اس امت کو، اہل ایمان کو. یا ایھا الذین آمنوا، جنہیں کہا گیا، کیوں دینی ہے؟ بالکل واضح بات ہے، عقیدہ ختم نبوت کا لازمی منطقی تقاضا ہے. آج سے 1400 برس پہلے، بلکہ اب تو 1450 برس سے بھی زیادہ ہو گئے، نبوت اور رسالت کی کھڑکی بند ہو گئی، دروازہ بند ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین بھی مکمل ہو گیا، ہدایت بھی مکمل ہو گئی، نبوت بھی مکمل ہو گئی، رسالت کی بھی تکمیل ہو گئی. بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. تو کیا ہدایت کی ضرورت ختم ہو گئی؟ اس سے پہلے اگر 100,000 سے زیادہ نبی آئے اور 313 رسول آئے اور ہر دور میں کوئی نہ کوئی آیا، تو کیا اس کے 1400 سال پہلے یہ طے ہو گیا تھا کہ اب قیامت تک کسی نبی رسول کی ضرورت ختم ہو گئی؟ ضرورت تو رہے گی، وہ کام جو ہے وہ نہیں رکے گا، نبی رسول کوئی نہیں آئے گا، لیکن یہ کام کس نے کرنا ہے؟ یہ کام اب اس پوری امت کی ذمہ داری ہے. جو گواہی رسول نے تمہارے سامنے دی ہے دین کی، یہ گواہی بقیہ نوع انسانی کے سامنے ہے، مسلمانوں تم نے دی. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ اور تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی پر. اس کے لیے کیا ہوگا؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے محنت کی تھی، قربانیاں دی تھی، جان مال تن من دن سب کچھ نچھاور کر دیا تھا اور جہاد کا حق ادا کر دیا تھا، مسلمانوں تم سے بھی یہ تقاضا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. جہاد کا اصل مفہوم کیا ہے؟ محنت، کوشش، اس کے اندر مال بھی لگاؤ، جان بھی کھپاؤ، اپنا وقت بھی صرف کرو، توانائیاں بھی صرف کرو. اس لیے تم نے سمجھا یہ سارے جان مال توانائیاں ہیں صرف اس لیے کہ ہم زندگی دنیا جو ہے کمائیں، دنیا کی دوڑ میں آگے نکلیں؟ یہ تو بقیہ ان لوگوں کا کام ہے، ان کا شیوا ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، جنہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے، مسلمانوں کا فرض منصبی کیا تھا، مسلمانوں کو خیر امت کیوں قرار دیا گیا، مسلمانوں کو بہترین امت کا لقب کیوں ملا، امت وسط کیوں ملا؟ اس لیے مل گیا کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اس میں تمہاری کیا اچیومنٹ ہے، تمہارا کیا حصہ ہے؟ بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان مانو اور اس کے حوالے سے تم پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ان کا کیا قصور ہے جو ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوئے اور سکھوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اور تم سمجھتے ہو کہ جنت تمہاری جو ہے وہ میراث ہے، کوئی چھین نہیں سکتا. تم بہترین امت ہو لیکن اس لیے کہ تمہیں ایک بہت بڑا مشن دیا گیا، اگر اس کو بھول گئے تو پھر اللہ کی نگاہ میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے گا، جاؤ جدھر چاہو. بلکہ اللہ کی طرف سے ذلت اور مسکرت کا عذاب اس مسلمان قوم کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے دنیا میں، جو اپنی دینی ذمہ داریوں کو اور فرض منصبی کو ہی بھول جائے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کس لیے خیر امت بنے تھے، کیوں ہمیں فضیلت دی گئی تھی. اس ذمہ داری کا ذکر قرآن مجید میں دو جگہ پر ہے، اور یہ شہادت الناس کی کیا ذمہ داری ہے، اسی پر میں نے آج گفتگو کرنی ہے آپ سے، کہ رسول تو گواہی دیں گے تمہارے سامنے اور تم گواہی دو گے پوری نوع انسانی کے سامنے. اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، یہ کام اس امت کو کرنا ہے. یہی بات آئی ہے بالکل شروع میں قرآن مجید میں. کبھی آپ نے غور کیا ہو قرآن مجید کی اپنی جو ترتیب ہے، بڑی منطقی ہے، مانوی ربط ہے اس کے اندر. سورہ فاتحہ سے آغاز ہوتا ہے، پھر سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کے بھی ابتدائی حصے میں زیادہ تذکرہ آپ کو ملے گا یہود کا، جو سابقہ مسلمان امت تھی. ایک ہم مسلمان امت ہیں، ہماری تاریخ تو 1450 برس کی ہے، سابقہ مسلمان امت جو ہے ان کی تاریخ 2000 سال کی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی ہے تو یہود کی تاریخ کو 2000 سال گزر چکے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی تاریخ کا آغاز ہوا امت کی حیثیت سے، اور اس لیے قرآن نے سب سے زیادہ ذکر کیا بنی اسرائیل کا، یہود کا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ذرا میرے احسانات کو، نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے. کتنے نبی بھیجے، کتنے رسول بھیجے، کتنی کتابیں تمہاری اس نسل کے اندر آئیں. 2000 برس سے تمام نبی اور رسول تمہاری ہی نسل میں آئے، تمام کتابیں تمہیں عطا کی گئیں. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تو تمہیں بڑی فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر. ان کا تذکرہ کیوں کیا؟ کہ اب تمہیں معزول کیا جا رہا ہے، اور یہ ہے تمہارے جرائم کی فہرست، چارج شیٹ کر دیا گیا، تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، دین سے یوں غداری کی، بدہدی کی. دس رکوع میں، پورے دس رکوع بنی اسرائیل سے خطاب ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں دوسرے پارے میں اس نئی امت کی تشکیل کا اعلان کر دیا گیا. وہ معذور ہو گئے، وہ ریجیکٹڈ ہیں، راندہ درگاہ ہیں، مغضوب علیہم ہیں، اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی سیاہ کاریوں کی وجہ سے، دین سے بے وفائی اور غداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مغضوب علیہم قرار دیا، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا. وہ سارے جو انہوں نے حرکتیں کی تھی، آج وہ ساری ہم بھی کر رہے ہیں. بہرحال اصل موضوع کی طرف واپس آئیے. پھر اب نئی امت کی تشکیل کا اعلان ہو رہا ہے کہ وہ سابقہ امت معذور ہو گئی، اب اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت کون ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. دوسرے پارے کے بالکل شروع میں دوسری ہی آیت ہے یہ. اے مسلمانوں، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنا دیا، بہترین امت بنا دیا. سابقہ امت کا دور ختم ہوا، اب ایک نئی امت کی تاریخ کا آغاز ہو رہا. کیوں امت بنایا؟ امت وسط، درمیانی، یہ لنکیج ہے. اللہ تعالیٰ اپنا پیغام انسانوں تک بھیجتا رہا، پہلے دو لنک تھے، رسول بشر، رسول ملک. فرشتوں میں سے ایک رسول چن لیا، جبرائیل علیہ السلام. انسانوں میں سے ایک رسول کا انتخاب ہو گیا، کبھی وہ حضرت موسیٰ ہیں، کبھی حضرت عیسیٰ ہیں، کبھی حضرت یونس ہیں، کبھی حضرت ادریس ہیں، کبھی حضرت شعیب ہیں، اپنے اپنے وقت میں. اب یہ جو لنک ہے، کام ہے، یہ تم نے کرنا ہے. رسالت ختم. اب اللہ کا پیغام تمہارے پاس موجود ہے جو قیامت تک محفوظ ہے. اس پیغام کو نو انسانی تک پہنچانا اور پوری نو انسانی کے سامنے دین کی گواہی دینا، حجت قائم کرنا. اے مسلمانوں، تمہیں اس لیے تشکیل دیا گیا، یہ امت اس لیے بنائی گئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اب مخلوق کو خالق سے جوڑنے کی ذمہ داری تمہاری ہے. امت وسط تم ہو، پیغام تمہیں دینا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو اس دین کی. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہی دے رہے ہیں تم پر. وہ دین مکمل کر کے جائیں گے، ہر اعتبار سے اس گواہی کو مکمل کر کے، اور آئندہ قیامت تک یہ ذمہ داری اس امت. یہ ہے شہادت علی الناس کا منصب جو اس امت کو دیا گیا. اسی کے حوالے سے پھر سورہ آل عمران میں فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو. لقب بھی دیا ہے پروردگار عالم نے، جو سب کا خالق و مالک ہے، اس نے بہترین قرار دیا. ساتھ ہی کیا کہہ دیا؟ اخرجت للناس، تمہیں پیدا کیا گیا، یہ امت تشکیل دی گئی ہے دوسرے لوگوں کے لیے. اقبال نے شاید اسی لیے کہا تھا کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. پروردگار، تیرا نام دنیا میں قائم، قیامت تک قائم رکھنے کے لیے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اخرجت للناس، صرف تمہاری اپنی ہدایت کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمہیں اب ہدایت کا روشن چراغ بننا ہے پوری دنیا کے لیے، مینارہ نور بننا ہے پوری نو انسانی کے لیے، قیامت تک کے لیے. لیکن ہمیں یاد ہی نہیں کسی کو کہ یہ بھی ہماری کوئی ذمہ داری ہے، یہ بھی کوئی مشن تھا، یہ کوئی منصب تھا، کوئی فرض منصبی تھا جو ہمیں دیا گیا. بھولے ہوئے ہیں، ساری امت بھولی ہوئی. جب تک امت کو یہ مشن یاد رہا اور اس کے لیے انہوں نے جد و جہد جاری رکھی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، خود جہاں مسلمان موجود ہیں وہاں بھی دین کو قائم کر رہے ہیں، شریعت کو نافذ کر رہے ہیں، اور جہاں قائم نہیں ہے وہاں آگے بڑھ کر دین کو قائم کرنے کے لیے اقدام کر رہے ہیں. رب کی دھرتی پر رب کا نظام، ہم نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے پوری نو انسانی تک، دین پر غالب، پوری دھرتی پر اللہ کے نظام کو غالب کرنا ہے. یہ نبوی مشن تھا جو لے کر صحابہ کرام اٹھے تھے، اور اٹھے کیسے تھے؟ کہ شان سے اٹھے تھے. چند ہزار تھے عرب کے ریگزاروں سے نکلنے والے یہ نفوس قدسیہ، یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور بیک وقت اس وقت کی دو سپر پاور سے ٹکرا گئے تھے، پرشین امپائر، رومن امپائر. پرشین امپائر کی تو دھجیاں بکھیر دی، ختم، وجود ہی ختم ہو گیا، اور رومن امپائر کا بھی بڑا حصہ اسلام کے زیر نگی آیا. یہ کیا تھا، کیوں نکلے تھے؟ مدینہ کی گلیاں کیوں چھوڑی تھی؟ بیت اللہ کے اندر ہر نماز کا جو ثواب ہے 1,00,000 گنا، وہ کیوں چھوڑا تھا انہوں نے؟ اس مشن کے لیے چھوڑا تھا. یہ شہادت علی الناس، یہ فرض منصبی ہے اس امت کا، اور دو مقامات پر قرآن مجید نے واضح طور پر اس کا ذکر ہے. اب سمجھیے کہ شہادت علی الناس کا اصل مفہوم ہے کیا. اس ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا. شہادت کہتے ہیں گواہی کو، ٹیسٹیمنی، گواہی. جب آپ کوئی گواہی دیتے ہیں تو وہ کسی کے حق میں جائے گی، کسی کے خلاف جائے گی. گواہی جب بھی دی جاتی ہے، اسی لیے گواہی دینا جو ہے یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، اس لیے کہ کسی نہ کسی کے خلاف جائے گی. جب آپ گواہی کسی کے حق میں دے رہے ہیں، آپ ایک واقعے کے چشمدید گواہ ہیں، ایک جرم ہوا ہے، اس میں ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، جب آپ مظلوم کے حق میں گواہی دیں گے تو وہ جائے گی ظالم کے خلاف. تو شہادت کا ایک لازمی کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ گواہی جب بھی آپ دیں گے وہ کسی کے حق میں ہوگی، کسی کے خلاف. شہادت علی الناس، ترجمہ یہ ہوگا لوگوں کے خلاف گواہی قائم کرنا. اعلی، یہ کس معنی میں ہے؟ اعلی کے سیغے سلے کے ساتھ جب بھی آیا لفظ، یہ خلاف گواہی کے لیے آتا ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن کے لوگوں کی اپنی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، انسان گھبرا کر پوچھے گا اپنے ان اعضاء سے، اپنی کھال سے، بھئی ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ لما شہدتم علینا، شہادت اعلی خلاف ہوتی. اور رسول بھی جو ہے ہمیشہ گواہ بن کر آتا ہے، شاہدن. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ایک وہ شاہد تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی شاہد بن کر آئے تھے فرعون کے وقت میں، اور اے نبی ہم نے آپ کو بھیج دیا ہے شاہد اور گواہ بنا کر. اس لیے کہ جب دین کی گواہی دی جاتی ہے، دین کا پیغام اللہ کا پہنچایا جاتا ہے، حق واضح کر دیا جاتا ہے، تو لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی عذر باقی نہیں رہتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروردگار ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا خیر کیا ہے شر کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تیری بندگی کا راستہ کون سا ہے اور شیطان کا راستہ کون سا ہے، ہمیں تو کسی نے آخرت کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا. رسولوں کے آنے سے لوگوں کا یہ بہانہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر رسول قیامت کے دن کھڑے ہو کر گواہی دیں گے کہ پروردگار تیرا پیغام میں نے لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اب اپنے عمل کے ذمہ دار یہ خود ہیں. لہذا جب دین کو پہنچایا جاتا ہے، اس حق کو واضح کیا جاتا ہے، تو وہ اس قوم کے خلاف ایک گواہی بن جاتی ہے کہ اب ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. وہ اللہ کے ہاں یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم، ما جانا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا، ڈرانے والا اور بشارت دینے والا آیا ہی نہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. یہ عذر ختم ہو جاتا ہے، لہذا وہ گواہی پڑتی ہے کس کے خلاف؟ قوم کے خلاف. شہادت علی الناس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ دین کو اس طریقے سے واضح کر دینا، اس کو حق کو اس طرح سے پہنچا دینا، حق بات کو، اللہ کے پیغام کو، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ حق کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے. یہ ہے شہادت علی الناس. چنانچہ قیامت کے دن پھر ہر رسول کھڑا ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی ہم آپ کو کھڑا کریں گے اس قوم کے مقابلے میں، اس قوم کے خلاف گواہی دینے کے لیے. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا ہوگا اس دن کہ جب ہم ہر قوم پر ایک گواہ کو کھڑا کریں گے. وہ گواہ کون ہے؟ وہ رسول ہے، وہ بتائے گا پروردگار تیرا پیغام جو مجھ تک پہنچا تھا میں نے پوری دیانت کے ساتھ پہنچا دیا، اس کی وضاحت کا حق ادا کر دیا، کھول کر بیان کر دیا، اس کا عملی نمونہ بن کر دکھا دیا، اب ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں. یہی بات آئی ہے سورہ نساء میں کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم رسولوں کو بھیجتے رہے مبشر بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر، اور خبردار کرنے والا، وارن کرنے والا، وارننگ دینے والا بنا کر. کیوں بھیجتے رہے؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا کہ لوگوں سے حساب لینا ہے، آخرت میں محاسبہ ہوگا، میزان نصب کی جائے گی. والوزن یومئذ الحق، اس میزان اور اس محاسبے کے حوالے سے کوئی عذر نہ پیش کر سکے، اللہ کے اس محاسبے کے خلاف کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار کس چیز کا حساب لے رہا ہے، ہم تک تو باتیں نہیں پہنچی، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ انسانوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے اللہ کے خلاف، اس محاسبہ اخروی کے خلاف، وہاں وہ کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ دیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا ہدایت کیا ہے. چنانچہ اس رسولوں کی ذمہ داری کو کہا گیا شہادت علی الناس، رسول گواہی قائم کر دیتا ہے، لوگوں کے پاس عذر ختم ہو گیا، اور لوگ اب گویا یہ گواہی ان کے خلاف گئی ہے. اب وہاں پر رسول کہے گا اپنے عمل کا یہ خود ذمہ دار ہے، بات واضح میں کر چکا تھا، میں نے حق ادا کر دیا تھا، چنانچہ پھر حساب شروع ہوگا. یہ ہے اصل میں اس لفظ کی حقیقت، شہادت علی الناس. اس گواہی کے ایک رخ تو وہ ہے نبی وہاں پر کھڑے ہو کر گواہی دیں گے، لیکن اس سے پہلے دنیا میں گواہی دے چکے ہیں اپنے قول سے، اپنے عمل سے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک یہ تبلیغ کا کام کیا ہے، دعوت کا کام کیا، دین کی گواہی کا کام کیا، قوم نہیں مانی یہ الگ بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 23 برس ہیں. آپ اور آپ کے صحابہ، دو ایماندار ہیں، وہ اس کام میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، وہ بھی دعوت دے رہا ہے دوسروں کو، اپنے ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو، اعزاء کو، اقارب کو، دوستوں کو، وہ بھی دین کی گواہی دے رہا ہے. یہ ہے شہادت الناس، جو اب بقیہ نو انسانی تک گواہی دینا اب اس امت کے ذمہ ہے. نیا کوئی رسول اور نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آئے گا، یہ فیصلہ آئے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس گواہی کے لیے مسلمانوں سے کہا گیا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یہ جو مشن اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تمہارے سپرد کیا ہے، اس کے لیے اب محنت کرو، کوشش کرو، جہاد کرو، جان اور مال کی قربانی دو جتنا کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا حق ہے. یہ گھر بیٹھے نہیں ہوگا، اپنے دھندوں میں لگے رہو گے اور اپنے جو ہے وہ بچوں میں، بال بچوں کے اندر مشغول رہو گے تو یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ تمہیں وقت نکالنا پڑے گا، وقت کا اشار کرنا پڑے گا، مال لگانا ہوگا اس رستے میں، جس کو جان کی توانائیوں کا ایک بڑا حصہ صرف کرنا ہوگا. یہ وہ فرضیت ہے جو اس امت پر ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اور یہ آسان کام نہیں ہے. علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے کہا تھا، وہ شعر شاید آپ کو اب سمجھ میں آئے گا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو حقیقت یہ ہے، چنانچہ جب سورہ بقرہ میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ تمہیں اب اللہ تعالی نے امت بنا دیا، بہترین امت، امت وسط، سابقہ امت معزول اور نئی امت کی تاج پوشی کا اعلان کر دیا گیا، آئندہ سے یہ امت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیامت تک اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت ہوگی، جو ریپرزینٹ کرے گی اللہ کو. ساتھ ہی کیا کہا گیا؟ یہ نہیں کہا گیا کہ اس منصب پر خوشیاں مناؤ، پاؤں پھیلا کر سو، جشن مناؤ، بلکہ ساتھ ہی اگلے ہی رکوع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. یہ بڑا بھاری مشن ہے، بڑی بھاری ذمہ داری ہے، بڑا کٹھن منصب ہے، اس میں تمہیں اللہ کی مدد چاہیے. صبر کیسے، اس مدد کیسے ملے گی؟ اللہ سے دعا لگاؤ، نماز اور صبر اور استقامت، تحمل، اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا ورنہ ناکام ہو جاؤ گے. ان اللہ مع الصابرین، جان لو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اس مشن کے لیے جو نکلیں گے اور جو شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہنا. بل احیاء، وہ پیغام دے دیا کہ یہ مشن ایسا ہے کہ اب جو آئندہ مراحل آنے والے ہیں اس میں بہت سو کو جان کی قربانی دینی پڑے گی، تیار ہو جاؤ اس کے لیے. اور جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے اس راہ میں، اسے مردہ مت کہنا، اس کا اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام. بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی حیات کا شعور نہیں رکھتے. اس زمان و مکان کی حدود میں رہتے ہوئے تم اس بات کو نہیں جان سکتے، فی نفسی کما حقو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ حیات کیسی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے. اسی کی وضاحت آئی ہے اگلی سورت میں، کہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ہرگز مت سمجھنا ان لوگوں کو کہ جو قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، انہیں رزق پہنچ رہا ہے ان کے رب کی جانب سے، وہ زندہ ہیں. یہ شہادت علی الناس کا منصب ادا کرتے ہوئے جو جان کی قربانی دے گا وہ شہید ہے. یہ لفظ شہادت اور شہید کو پہچان لیجیے، ایک ہی لفظ ہے. شہید کا مطلب بھی ہے گواہی دینے والا، اور شاہد کا مطلب بھی ہے گواہی دینے والا، شہادت گواہی. تو اس راستے میں اب یہ مشکلات آئیں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور لازماً تمہاری آزمائش ہوگی، ہم تمہیں جانچیں گے، پرکھیں گے کسی قدر نقصان سے، جان و مال کے نقصان سے، ثمرات اور نتائج کے نقصان سے. اب تیار رہو، یہ پھولوں کی سیج، یہ پھولوں کا بستر نہیں ہے، کانٹوں کی سیج ہے. قدم قدم پر امتحانات ہیں، مشکلات ہیں. ان سب سے گزرے تھے وہ صحابہ کرام جن کی محنتوں سے یہ دین یہاں تک پہنچا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی ہے. یہ نعمت اگر ہم تک میسر آئی ہے تو ان لوگوں کی محنت اور قربانیوں کے نتیجے میں. یہ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرو تو اللہ کی مدد اور نصرت اور رحمت دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوگی. لیکن ہم پورا کیا خاک کریں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کوئی ہماری ذمہ داری بھی ہے، امت کو معلوم ہی نہیں ہے یہ کوئی منصب تھا اس امت کا، کوئی ذمہ داری تھی، کوئی مشن تھا. اور یہ مشن تب پورا ہوگا جب کل روح عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. اقبال نے صحیح کہا تھا نا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اس کو ہم اقبال کو بڑا اونچا درجہ تو دیتے ہیں، اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. اس نے قرآنی حقائق ہی بیان کیے، امت کو اسی طرح متوجہ کیا. یہ جو گواہی ہے شہادت علی الناس، اب آخری بات اس کے ذمن میں سمجھ لیجئے، اس گواہی کے تین درجے ہیں، تین لیولز. ایک ہوتا ہے زبان سے گواہی، اللہ کی طرف سے جو پیغام پہنچا، اے نبی آپ پہنچا دیجئے دوسروں تک، نہ صرف پہنچا دیجئے بلکہ اس کی وضاحت بھی کر دیجئے زبان سے، تشریح بھی بیان کر دیجئے، کھول کر بیان کیجئے. یہ تو ہو گئی زبانی گواہی. ایک گواہی یہ ہوتی ہے کہ جو دین آپ کو دیا گیا اس کا خود عملی نمونہ بھی بن کر دکھا دیجئے، اور اس پر بھی حضور قرآن نے گواہی دے دی کہ واقعی اے مسلمانوں تمہارے لیے رسول کی زندگی ہی بہترین عملی نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گواہی قول سے بھی دے دی، عمل سے بھی دے دی. تیسرا لیول ایک اور ہے، جو دین لے کر آئے ہیں اور جو میزان اللہ نے عطا کی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ رسولوں کو کتاب بھی دی جاتی ہے اور میزان بھی دیا جاتا ہے، کتاب ہدایت بھی ہے اور نظام عدل اجتماعی بھی ہے، دین حق. اس دین حق کو عبداً قائم کر کے بھی دکھائیں، باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑیں، دین حق کو قائم کریں، تب گواہی مکمل ہوگی. اس لیے کہ اگر دین حق کو قائم ہی نہ کیا ہو اور بڑا اچھا ایک نظام کتابوں میں لکھا ہوا ہو تو وہ تو پھر افلاطون کی ریپبلک کی طرح ایک یوٹوپیا بن جائے گا، خیالی جنت ہے جس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں. آپ ایک بڑا اچھا نظام کاغذوں میں لکھ دیجئے، اس کی کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ اس کو نافذ کر کے نہ دکھایا جائے، امپلیمنٹ نہ کیا جائے، قابل عمل ہونا ثابت نہ کیا جائے، تو گواہی تو تب مکمل ہوتی ہے. اور وہ گواہی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر کے گئے ہیں، جزیرہ نما عرب پر وہ دین قائم کر کے گئے. پھر آپ نے خطبہ حجت الوداع میں لوگوں سے پوچھا الا هل بلغت، لوگوں کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، گواہی قائم کر دی؟ اور 125,000 کے قریب افراد موجود تھے وہاں، سب نے بیک زبان گواہی دی. انا نشہد انک قد بلغت الامانہ، انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق نصیحت ادا کر دیا، تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور کفر اور الحاد کے اندھیاروں کو چاک کر کے ہدایت کو واضح کر دیا خورشید تاباں کی طرح. یہ گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے دی، کہ یہ اس لیے کہ یہ آپ کا مفرد منصبی تھا. اور پھر فرمایا آسمان کی طرف انگلی کر کے کہ اللہم اشہد، پروردگار تو بھی گواہ رہنا، میں نے اپنا مشن پورا کر دیا. اور پھر یہ مشن بقیہ نو انسانی کے لیے آپ اس امت کے حوالے کر گئے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، جو لوگ یہاں موجود ہیں اب وہ پہنچائیں گے ان تک جو موجود نہیں ہیں، اب یہ ذمہ داری ان کے حوالے. یہ ہے شہادت الناس کی ذمہ داری. اور تینوں لیولز پر آج ہم اس امت کا اگر جائزہ لیں تو کیا ان تینوں لیولز پر ہم گواہی دے رہے ہیں دین کی؟ نمبر ایک، قولی گواہی اور زبان سے گواہی، اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ پوری نوع انسانی تک اپروچ کر کے قرآن کا پیغام پہنچانا ہے، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا جائے اور اس کی وضاحت بھی ہو. ایک حد تک اس پر یہ کام جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں خاص طور پر سعودی عرب میں ہوا، بڑے پیمانے پر مختلف زبانوں میں ترجمے کیے گئے، پوری دنیا میں پھیلائے گئے. یہ ایک لیول پر، ایک حد تک. زبانیں تو بہت زیادہ ہیں دنیا میں، لیکن پھر بھی بڑی بڑی جو معروف زبانیں ہیں ان میں تقریباً سب کے اندر انہوں نے ترجمہ تراجم کر دیے ہیں اور قرآن کے نسخے پہنچانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. یہ جو مدینہ منورہ میں مجمع ہے اور وہ فہد کے نام سے موسوم ہے، وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں روزانہ قرآن چھپ رہے ہیں مختلف تراجم. ایک درجے میں میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو جہاں جہاں مسلمان ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دعوت کا کام کریں اور اللہ کا دین پہنچائیں، قرآن کا پیغام پہنچائیں، اپنے اپنے علاقوں میں نکلے، ہر شخص داعی بنے. بلغوا عنی ولو آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت ہو، ہر شخص داعی بن جائے، اللہ کا پیغام آگے لے کر پہنچائے. تو انفرادی طور پر تو ہم میں سے داعی بہت کم رہ گئے، بہت ہی کم ہیں اللہ ماشاء اللہ، لیکن کسی حد تک میں نے عرض کیا کہ وہ کام پھر بھی ہوا ایک درجے میں، کہ وہ مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشنز کر کے اور پہنچانے کا اہتمام شروع ہوا ہے. اب آگے چلیے عملی گواہی، کیا آج مسلمان اپنے کردار سے دین کی گواہی دے رہا ہے یا دین کے خلاف گواہی دے رہا ہے؟ کیا وہ دین کا عملی نمونہ ہے؟ کیا اس نے اپنے وجود پر شریعت کو قائم منافذ کیا ہے؟ آج تو صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر جو غیر مسلم کہیں قرآن کو پڑھ کر مسلمانوں کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں وہ بھی بدک جاتے ہیں. یہ ہے مسلمان، مجھے اقبال کا پھر وہ شعر یاد آیا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ کردار کرپٹ میں، کرپشن کے اندر مسلمان سب سے آگے. خود ہم پاکستانی مسلمان، کئی دفعہ میں اس کا رونر ہو چکا ہوں، جب ریٹنگ ہوتی ہے کرپٹ ممالک کی، تمام دنیا کے 180 سے زیادہ ممالک ہیں، اور اس ریٹنگ کے اندر پاکستان کبھی تھرڈ ہائیسٹ پوزیشن پہ آ رہا ہے، کبھی فورتھ پہ آ رہا ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ عملی نمونہ ہے جو پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے. یہ ہوتا ہے مسلمان، ہم اپنے عمل سے اسلام کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، دین کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. مت قریب نہ آنا اسلام کے، دیکھو ہم عملی نمونہ ہیں اسلام کا. آگے بڑھئے، تیسرا لیول، دین کو قائم کر کے دکھا دینا کہ یہ ہے دین حق، نظام عدل اجتماعی جس میں ہر سطح پر عدل ہے، انصاف ہے، انسانی حقوق جو ہیں ان کی گارنٹی ہے ہر لیول کے اوپر، اور جو امن و امان کا ضامن ہے، جو خلافت راشدہ میں وہ گواہی قائم ہوئی تھی. 57 اسلامی ملک ہیں، کسی ایک ملک نے بھی اللہ کے دین کو اور اللہ کی شریعت کو نافذ اور قائم نہیں کیا. پوری دنیا کے سامنے گواہی کیا دے رہے ہیں ہم؟ بڑی واضح گواہی، ایک میسج دے رہے ہیں ساری دنیا کو، خبردار اسلام کے قریب مت آنا، یہ دین حق، یہ ہماری شریعت، یہ آج کے دور میں قابل نفاذ ہی نہیں ہے. اگر آج کے دور میں یہ قابل عمل ہوتی تو سب سے پہلے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے. دیکھو ہم نے 57 ملک ہیں، کہیں اس شریعت کو نافذ ہونے نہیں دیا، بلکہ جو شریعت کا کی زبان سے شریعت کے نفاذ کا نعرہ بلند کرتا ہے ہم اس کو گردن زدنی قرار دے کر اس کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں. گواہی دین کے حق میں جا رہی ہے کے خلاف، جو کام ہم نے کرنا تھا اس کے 100% اپوزٹ ہم کام کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آتی، ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہیں پسند، گستاخی ہے فرشتہ ہماری جناب میں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ یہ ذمہ داری ادا کریں گے تو اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت مسلمانوں کے ساتھ ہوگی، اور نہیں کریں گے تو گویا ہم نے خود اللہ کی رحمت کو اپنے سے دور کر لیا. ہمیں اللہ کی مدد اور نصرت کی کوئی ضرورت نہیں، ہم زبان حال سے اپنے عمل سے یہی کہہ رہے ہیں. تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں حوالے کر دیتا ہے حالات کے، بلکہ اس کا فرمان یہ ہے، اٹل اصول ہے، اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں اگر تو تم اللہ کی مدد کرتے رہو گے، یعنی جس امتحان میں تمہیں ڈالا ہے وفاداری کا امتحان ہے، اس رب کی زمین پر رب کا نظام قائم کرنے کی کوشش، اللہ نے جو قانون شریعت کی شکل میں عطا کر دیا اس قانون کو اس زمین پر نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہو گے، گویا تم اللہ کی مدد کر رہے ہو. وہ قدردان ہے، وہ تمہاری اس محنت کو اس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اس نے تمہیں اس امتحان میں ڈالا ہے. یہاں حق و باطل کی کشمکش ہے، اس وقت باطل غالب ہے، شیطانی قوتیں پورے پورے عرض کے اوپر مسلط ہیں، اسی کا نظام جاری و ساری ہے. جو اللہ کی مدد کریں گے، ان ینصرکم اللہ، ایک تو فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ جان لو، اللہ کی مدد تب تمہارے ساتھ آئے گی جب تم اللہ کے مشن کو پورا کر رہے ہو، اس کی مدد کر رہے ہو، اس کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے ہو، اس کو دین کی گواہی دے رہے ہو دنیا میں، تو وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا. اور جب وہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر وہ تمہاری مدد پر آ جائے، تمہارا حمایتی بن جائے، تمہاری نصرت کرنے لگے، یعنی تم اس کے وفادار بن جاؤ گے تو وہ نصرت کرے گا، اور جب وہ نصرت کرے گا تو دنیا کی کوئی قوم تم پر غالب نہیں آ سکتی. بلکہ کیٹیگوریکل انداز ہے، کوئی قوت کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی قوت غالب نہیں آ سکتی، اس لیے کہ تمہاری پشت پر اللہ کی طاقت ہے. کائنات کی اصل طاقت ہے ہی وہ ایک ہی قوت، وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، جب تم دین کے خلاف گواہی دینے پر آ جاؤ، جب تم دین کے دشمنوں کی صف میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، جب ان کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دو، تو پھر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا اور پھر کوئی طاقت اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی. وَإِن يَنصُرْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے، دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے گا، پھر تمہارے لیے دنیا میں کوئی سہارا نہیں. یہ ہے اصول اور یہ ہے قرآن کا واضح پیغام، یہ فرض منصبی جو امت بھولی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس فرض منصبی کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. صرف دو منٹ اور لوں گا. توہین رسالت کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، وہی بات کہ ہم دین کے حق میں تو کیا گواہی دیں گے، دین کے خلاف گواہی دینے پر تلے ہوئے ہیں، اللہ کے غضب کو بھڑکانے پر. ہمارے جو گورنر پنجاب ہیں ان کا بھی بیان جو آیا ہے وہ انتہائی سے زیادہ قابل مذمت ہے کہ توہین رسالت کا قانون درست نہیں ہے، یہ اقلیتوں کے خلاف ظلم ہے. اور میں یہ بیان دے رہا ہوں اور مجھے مولویوں کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. اسی طریقے سے پھر شیری رحمان صاحبہ جو بھی ہیں، سابق وزیر اطلاعات اس ملک کی، وفاقی وزیر اطلاعات، انہوں نے بھی اسی نوعیت کا بیان دیا ہے. اصل میں جو کھچڑی پک رہی ہے وہ امریکہ کے دباؤ پر، جب ایک ایک چیز کر کے ہم ہر چیز میں پسپائی اختیار کر رہے ہیں، تو یہ جو توہین رسالت کا قانون ہے اس کو ختم کرنا یا اس میں ترمیم کر کے اس کو بالکل غیر مؤثر بنانا، اس کی پوری سازش عالمی طور پر تیار ہو چکی ہے. اور ہم چونکہ ہر معاملے میں امریکہ کے غلام ہیں اور اس کے وفادار ہیں، اللہ کے وفادار نہیں ہیں، لہذا اس قسم کے بیان دینا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں مولویوں کی. بھائی یہ اسلام دین مولویوں کا نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا دین ہے، پوری نوع انسانی کے لیے آیا، اور خدا کا شکر کرو اس نے تمہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا. یہ گورنر پنجاب صاحب کی اپنی جو کیفیت ہے میں کچھ بیان نہیں کروں گا، ان کے اپنے صاحبزادے نے اپنی کتاب میں جو کچھ ان کے بارے میں لکھ لیا ہے اس کو پڑھ کر تو انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. لیکن ایسے لوگ ہم پر مسلط ہیں بدقسمتی سے، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے. لیکن یہ جو بھی سازش ہو رہی ہے پارلیمنٹ کی سطح پر اور سینٹ کی سطح پر، اور اس قسم کے بیان دے کر اور کوشش کی جائے گی کہ اس قانون میں ترمیم کی جائے یا ختم کر کے یا کم سے کم اس کو غیر مؤثر بنا دیا جائے، الحمدللہ کہ اس کے خلاف تحفظ ختم نبوت والے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم بھرپور طور پر ان کی تائید کرتے ہیں. یہ مزید اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی حرکتیں ہیں. ہم سب سے گزارش کریں گے کہ وہ خدا خوفی کریں. اتقوا اللہ، قرآن مجید میں 75 مرتبہ اگر تاکید ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا کے لیے اسی کو پڑھ لیجئے، وہ ڈرو اللہ سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے. اور اگر اس نے مسلمانوں میں پیدا کر دیا تو اللہ کا احسان ماندو اور سچے مسلمان بننے کی کوشش کرو. یہ ہے ہمارا پیغام سب کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.